اللہ تعالیٰ نے ہندوستان پہ متحدہ بر صغیر ہندوستان جو ان گنت احسانات فرمائے ان میں ایک وجود علامہ اقبال کا بھی تھا۔ اور اب تک یہ شعور پیدا نہیں ہوا کہ ہم اس آدمی کے افکار اور نظریات کو جانچیں، پڑھیں، اس پہ نقد کریں، تعریف کریں، لیکن شعوری طور پہ۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے اور جن اقوام نے ان لوگوں کی قدر کی اور ان کے افکار کو سمجھا اور اپنے آپ کو قومی اعتبار سے اس میں ڈھالا، وہ لوگ عروج پر پہنچے۔ ایسے لوگوں نے دنیا میں بجلی پیدا نہیں کی، ایسے لوگوں نے کوئی کمپیوٹر نہیں بنائے، ایسے لوگوں نے کوئی سائنس کی ایجاد دنیا کو نہیں دی، لیکن ایسے لوگوں نے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ حقیقت کو قابل رسائی قرار دیا۔ اور شعور اصل میں حقیقت کے عرفان کا نام ہے کہ آدمی اس دنیا میں حقائق کو پہچانے، اپنی ذات کو پہچانے، اللہ تعالی کو پہچانے، خدا کے اور اپنے درمیان جو تعلق ہے اس کو پہچانے۔ یہ شعور ہے۔ اور ان لوگوں نے سائنس کی ایجادات سے کہیں زیادہ بڑی چیزیں سکھائیں، سچائی، دیانتداری، انسانیت کا ادب، احترام، اخلاقیات کی تعمیر۔ یہ ہوگی تو سائنس کچھ چیز ہے، اور اگر یہی نہ ہو تو پھر سائنس کیا چیز ہے؟ دیانتداری ہوگی تو بجلی، جسے بہت بڑی سائنس کی ایجاد مانا جاتا ہے، تو ٹھیک رہے گی، وہی نہیں ہوگی تو وہ حال ہوگا جو اب ہمارا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے استعارے بھی مقرر کیے۔ استعارے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی تشریح کے لیے اس کا نام لینے کی بجائے اس کے لیے سمبولک لینگویج یوز کرتا ہے، اشارے کی زبان، کنائے کی زبان۔ مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ شہر، ملک، فوج کے ہاتھ میں، تو یہاں پہ ہاتھ جو ہے یہ طاقت سے استعارہ یا کنایا لیا گیا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ وہ چاند کی بلندی پہ جا پہنچا تو عروج کو وہ استعارے اور کنائے کی زبان میں استعمال کرتا ہے. ایسے ہی یہ لوگ استعارے اور کنائے کی زبان میں بڑے زندگی کے حقائق بیان کرتے ہیں. محروم نے بھی کہا ہے، خوش طرح باشد کے سر دل برا، گفتہ آئے در حدیث دیگرا. بڑا اچھا وہ یار ہے کہ یاروں کے راز گفتہ آئے در حدیث دیگرا، دوسروں کے قصے بیان کر کے اپنا حال ظاہر کرتا ہے. کیونکہ میں نے یہ کہا، میں ایسا ہوں، یہ میں جو ہے نا، یہ بڑی قابل مذمت چیز ہے. میں گیا تھا، یہ سب چیزیں مٹنے کے بعد شعور پیدا ہوتا ہے. اور شعور نام ہے حقائق کو پہچاننے کا. شعور کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کو پہچاننا. آدمی پہ اگر اشیاء کے حقائق کھل جائیں تو جتنی معرفت اشیاء کے حقائق کی ہوتی ہے اتنا ہی قرب خداوندی. حدیث میں تو کہیں یہ بات ملی نہیں، لیکن صوفیہ اس دعا پہ بڑا زور دیتے ہیں. خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے سلسلہ نقشبندیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہم ارن الاشیاء کما ہیا، اللہ اشیاء کی حقیقت دکھا دے. اشیاء کی حقیقت جب آدمی پہ کھلتی ہے تو اپنی حقیقت بھی کھلتی ہے کہ میں کیا ہوں. جب حقیقت کھلتی ہے دنیا کی کہ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالی نے دنیا کی حقیقت ایک جگہ بیان فرمائی ہے اور خدا کہتا ہے کما ان، وہ پانی کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوا. فاختلط بہ نبات الارض، اور مٹی اور اس کے اور بیج کے ملاپ سے دنیا میں اچھے اچھے پھول کھلے، گھاس پیدا ہوئی. اور پھر یہ گھاس خشک ہو گئی، تزروح الریاح، اور آندھی چلی اور گھاس کے تنکے اڑ گئے، بس یہ دنیا ہے تمہاری. آدمی کو اگر اس دنیا کی حقیقت کھل جائے تو ترقی لامحدود ہو جائے. ترقی اس طرح لامحدود ہو جائے کہ امن ہوتا ہے تو ترقی ہوتی ہے نا. تو جب حقیقت کھل جائے اور کہے یہ زمین اتنی میری ہے اور اتنی میرے ہمسائے کی ہے، یہ پیسہ اتنا میرا ہے اور یہ اتنا قوم کا ہے، اقتدار کی سطح پہ، فرد کی سطح پہ یہ فنڈ اتنا گورنمنٹ نے اس مقصد کے لیے دیا ہے، تو جب دنیا کی حقیقت کھل جائے گی تو پھر وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرے گا. جب نہیں کرے گا تو امن قائم ہو جائے گا، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف رہے گا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی زمین کی خاطر عدالتوں کے چکر لگائے. اس آدمی کو معرفت پھر حاصل ہو جاتی. اس لیے یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ شعور، یہ شعور در حقیقت حقائق کی معرفت کا نام. جتنی حقیقت کھل جاتی ہے اور آدمی جتنی حقیقت کو جانتا ہے اتنا ہی وہ باشعور آدمی. بس اتنی سی بات. تو اللہ تعالی نے یہ جو ان لوگوں کو بھیجا ہے دنیا میں, حقیقت میں یہ روشنی ہے, مغرب ویسٹ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کے لیے سہولتیں فراہم کی اور اتنا کچھ کیا کہ مشرق نہیں کر سکا. ہم کہتے ہیں تم نے انسانوں کی راحت کے سامان پیدا کیے, انسان نہیں پیدا کیے. انسانیت اس کا شعور کچھ اور چیز ہے, اور انسان کی راحت اور آرام کے سامان کچھ اور چیز ہے. آدمی دنیا بھر کی راحت کا سامان اپنے گھر میں جمع کر لے, مانا کہ اسے اپنے گھر میں 5 کروڑ کی چیزیں, اے سی لگا لیے, ہیٹرز لگا لیے, بہترین در و دیوار بنا لیے, اور جب گھر داخل ہو اور بیوی نہ پہچانے کہ یہ شوہر ہے اور شوہر نہ پہچانے کہ یہ بیوی ہے, تو اس سارے گھر اور جتنے بھی راحت اور آرام کا سامان ہے اس کو آگ لگانی, وہ تو 1 لاکھ کا اگر بیڈ ہے تو وہ کانٹوں 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 کی چادر بچھی ہوئی ہے. باپ ساری زندگی محنت کر کے آسانی اور آسائش پیدا کرے اور بیٹا گھر میں داخل ہوتے ہی باپ کے جلی کٹی کہہ دے تو اس نے چھک ماری. یہ موازنہ ہے کہ مغرب نے انسانوں کی راحت کا سامان بنایا مگر خود انسان کتنے بنائے. شیخ سعدی نے ایک مثال لکھی ہے, اس سے آسان بات سمجھ میں آتی ہے. سعدی نے لکھا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہمارے محلے میں اور مرد کی عمر کوئی 100 سال تھی, بوڑھا لڑکی کی عمر 20 سال تھی, ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا, لڑتے ہی رہتے تھے. تو کسی دانا سے مشورہ کیا تو اس نے کہا اس بڈھے سے طلاق دلوا دے اپنی بیٹی کو. اس نے کہا اتنا مالدار اتنا پیسے والا رشتہ کہاں ملے گا؟ تو اس نے کہا اگر بیٹی کی خوشی مطلوب ہے تو میں پھر بتاؤں گا. اسے طلاق دلوا دی. تو اس نے ایک مزدور کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیا. سارا دن یہ بھی محنت کرتا تھا, وہ بھی محنت کرتی تھی. یہ 20 سال کی تھی تو 25 سال کا, دونوں خوشی خوشی رہنے لگے. تو سعدی رحمت اللہ علیہ نے جو مثال دی ہے نا, آدمی اگر اس کو سوچے تو پھر حقائق کھلتے ہیں کہ کیا چیز. تو مشرق نے انسان پیدا کیے, اللہ نے جیسے تجوری الٹ دیو, خریتہ جواہر انسانوں کے حوالے کر دیا ہو. اتنے بڑے بڑے لوگ سب کانٹیننٹ میں پیدا ہوئے, لاہور اور دہلی کی مثال دیتے تھے لوگ کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس خاک اس مٹی سے اٹھے. لاہور اور دہلی کتنی مرتبہ اجڑے اور کتنی مرتبہ بسائے گئے اللہ ہی جانتا ہے. لاہور کی مٹی سے اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو در حقیقت صدیوں میں کہیں پیدا ہو. علامہ جہاں آئے سیالکوٹ سے تو وہ جوہر کھلے سمبولک لینگویج ہے, استعارے کی زبان میں علامہ بہت کچھ کہتے ہیں. یہ استعارے کی زبان استعمال کرتے ہیں. آپ میں سے کسی کو اگر جانوروں کی دنیا سے پالا پڑا ہو اور جانور دیکھے ہو تو بعض پرندے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک پرندہ کراچی سے ہم لائے, بہت خوبصورت, نام بھی تھا اس کا. پرندے استعارہ ہیں. پرندے کا نشیمن ایک جگہ کا نہیں ہے. پرندہ آزاد فضا میں رہنے والا ہے. فرید الدین عطار رحمت اللہ نے جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں پرندے نے یہ کہا, پرندے اس طرح بیٹھے, پرندوں نے آپس میں گفتگو کی. ان کا پرندہ ایسا ہے جو مشرق اور مغرب میں اس کے پر ہیں, سب کچھ اسی میں. فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اس سے بڑے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم سیاسیات اور مختلف جہتوں میں اپنی کم نظری کی وجہ سے چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں. بچہ جو کہے باپ سے, اور یہ عملی زندگی میں ہوتا ہے کہ ابو گھر میں گائے کو نہ رکھیں, اس لیے کہ جب گزرو اس کے پاس سے بو آتی ہے. تو بات تو ٹھیک ہوگی اگرچہ, لیکن بچے کو پتا نہیں کہ اس گائے کے دودھ کی وجہ سے جو کچھ طاقت اور جو کچھ گھر میں خوشی کا ایک ماحول ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح فرید الدین عطار کو لوگوں نے پڑھا نہیں, لیکن دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے انہیں پڑھا تھا. خمینی نے فرید الدین عطار کو پڑھا تھا, اس لیے کہ امام تہران یونیورسٹی میں کوئی 10 سال تو فلسفہ پڑھاتے رہے, تو انہیں بڑی محبت تھی. اب آپ سن لیں گے اس بات کو, کسی جگہ بیان کروں تو شیعہ سنی مسئلہ سب سے پہلے کھڑا ہوگا, پھر میں شیعہ کی فہرست میں جاؤں گا, پھر اس کے بعد مجھے وہاں سے کیا کہتے ہیں ایرانی کرنسی کو, ڈالرز ملیں گے, چلو آرام سے کہہ دیتے, پھر میں ان کا نمائندہ ان کا ایجنٹ قرار پاؤں گا. ہمارے یہاں عمومی سوچ یہی ہے نا. اسی لیے ہم کسی شخص کی قرار واقعہ حقیقی خوبی کا بھی اعتراف نہیں کرتے. جب یہ انقلاب آیا تو بہت لوگوں کو تھا کہ ہم خمینی بنے. یہ کبھی کوئی تجزیہ کرے گا ہمارے الطاف بھائی کا اور طاہر القادری صاحب کا تو شاید وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب خمینی صاحب کا انقلاب آیا تو اس وقت یہ بھی جوان تھے, تو آئیڈیالزم میں چلے گئے کہ ہم بھی خمینی بنیں گے, ملک سے باہر جائیں گے, آئیں گے تو تہران ایئرپورٹ کی طرح کراچی یا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ایسا استقبال ہوگا, کوئی نہ لینے آیا تو خود کہیں گے فون کر کے کہ گورنر آئے لینے کے لیے. جوانی میں آئیڈیلائز کیا تھا نا, اور یہ خیال نہ رہا کہ اس شخص کی تعلیم یا جو کچھ اس نے پڑھا پڑھایا ہے یا جو اس نے میتھڈ اڈاپٹ کیا تھا اور جو قوم تھی آگے, تم ان سارے حقائق سے کیسے قطع نظر کر سکتے ہو. یہ بالکل اسی طرح جیسے ولیعز باللہ مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے کہا کیا ہے, ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور 10-12 سال اپنی قوم کے مظالم کو سہ کے ہجرت کر گیا اور پھر واپس آیا تو پورا جزیرہ عرب اس کے تحت تھا, تو میں بھی نبوت کا دعویٰ کروں گا. اور بے وقوف یہ بات بھول گیا کہ اس کی بیگ پہ تو اللہ کی وحی تھی, آسمان سے مدد نازل ہوتی, تمہارے لیے کیا ہونا ہے. بہرحال خمینی کو جب اقتدار ملا تو باوجود اس کے کہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اہل السنہ کے ائمہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں, اس نے ان کا بڑا زبردست مزاج بنایا, کا روزہ مزاج بہت عمدہ بنوایا اس نے. فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ وہ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں پرندوں کی زبان سے, محروم بھی بیان کرتے ہیں, محروم اپنے باتوں کے اظہار کے لیے بانسری بجاتے ہیں. محروم کی مثنوی کا ہمارے ملک میں شاید ہی کوئی درس دیتا, ہمیں نہیں ممکن ہے کوئی ہو اور کہ ہمیں علم نہیں. اور دنیا میں حالت یہ ہے کہ ایران اور ترکی کے ادب میں جنگ جاری ہے, وہ کہتے ہیں محروم ہمارے تھے, بلخ میں پیدا ہوئے, روم میں پیدا ہوئے, اور ترکی میں کونیا میں ان کا مزار ہے, وہ ہمارے تھے. اور ایرانی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے اس لیے کہ فارسی میں سارا کلام ہے, تو جس کا کلام جس زبان میں ہے اسی ملک کا شاعر ہے نا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب آئی پڑھ رہے تھے تو اس سے پورا زور لگا دیا ہے کہ رومی جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ شیعہ تھے, ایرانی نہیں تھے صرف شیعہ بھی تھے. اور کتاب اتنے دلائل سے لکھی ہے کہ اگر کسی آدمی کو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہ ہو, اول تو پتہ نہ ہو تو پڑھے گا کیوں, اگر پڑھ لے تو مان جائے کہ واقعی یہ تو شیعہ تھے. یعنی ایسی بڑی ہستی کہ اس کے لیے ممالک کے پڑھے لکھے لوگ جنگ کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں کہ تمہارے ملک سے تھا کہ ہمارے ملک. کسی زمانے میں یہ بحث علامہ اقبال پہ بھی تھی, لیکن اب علامہ کو پڑھنے والے نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے. نہرو نے بہت زور لگایا کہ علامہ اقبال ہندوستان کے تھے, پھر وہ تاریخ پیدائش ان کی اس پہ بحث ہوئی. آپ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت یہ مباحث. تو محروم مثنوی میں استعارہ لیتے ہیں بانسری کا, بشنو از نئے چو حکایت بھی کنن, بانسری کو سنو کیا کہتی ہے. مثنوی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے, بس جدائی ہا شکایت می کنن, یہ رو رہی ہے اور جدائی کی شکایت کرتی ہے کہ لوگوں نے درخت سے کاٹ کر بانس کے درخت سے مجھے الگ کر دیا. اور پھر اس درد سے روتی ہے نئے بانسری کہ اس کے رونے سے مرد و زن سب رو رہے ہیں اور دنیا میں ہنگامہ برپا ہے اس کا بانسری کے رونے کا. علامہ اقبال بھی استعارے میں بات کرتے ہیں اور علامہ کے لیے استعارہ کیا ہے, وہ شاہین ہے. باز بھری پڑی ہے ان کی شاعری باز سے. پھر ان کا سفر بھی ایسا ہے, وحدت الشہود سے وحدت الوجود کی طرف. اور یہ در حقیقت ایسی چیزیں ہیں کہ جب کسی آدمی پر خود سے گزرتی ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. علمی اور نظریاتی مباحث بھی ہیں لیکن حقیقت میں انسان دو کھمبوں کے درمیان ہے. قطبین ہوتے ہیں نا, بچوں سے بھی پوچھو ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ امریکہ اور رشیا دو پول تھے, طاقت کا توازن بگڑ گیا, ایک بٹ گیا. اور یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے پوچھو کہ انسان بھی دو پولز کے درمیان ہے, وہ کون سے ہیں تو نہیں پتا. اس لیے کہ دلچسپی انسان کے حقیقی مسائل سے نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ انسان کی اپنے نفس سے عدم معرفت ہے. بس انسان کو اگر شعور آ جائے نا اپنا تو کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. انسان کے بھی دو پول ہیں, وجود ہے اور شعور ہے, ان دو کے درمیان کھڑا ہے. شعور نام ہے حقائق کی معرفت کا, اور وجود متنازع ہے کہ ایگزسٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. کہتے ہیں کرتا ہے اور یہ وحدت الشہود ہے, اور کہتے ہیں نہیں کرتا, یہ وحدت الوجود ہے. علامہ نے یہ سفر کیا ہے, کر رہے تھے. یہ جاوید نامہ میں ایک جگہ کیا کہتے ہیں کہ عبدہ دہرست تو دہرست عبدہست, ما ہمارنگین او بے رنگ و بوس. یہ عبدہ جو ہے نا اس کا بندہ, یہ حلاج منصور کہتا ہے اصل میں. تو علامہ اس کی زبان سے استعارہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر, کمال کا شعر تھا. اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر, بندہ ہونا انسان ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات. ماں سراپا انتظار او منتظر, ماں سراپا انتظار او منتظر. یہ جو عبد ہے نا انسان, یہ انتظار کر رہا ہے کہ کچھ مہربانی فرمائیں. عبدہ جو ہے نا اس کا بندہ, اس کا وہ خود انتظار کرتے ہیں کہ ہاتھ پھیلائے کچھ مانگے. کتنا فرق ہے, باپ منتظر ہو کہ اولاد کچھ تمنا کرے اور اولاد مانگے اور باپ نہ دے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق. اس لیے وہ کہتے ہیں اب دیگر اب دو چیزیں دیگر, ماں سراپا انتظار و منتظر. اللہ تعالی کے بہت بڑا انعام جمعے کے دن صبح لکھنؤ ہم پہنچے تو پتا چلا کہ حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمت اللہ نے گاڑی بھجوائی اور فرمایا کہ اسے رائے بریلی لے آؤ. رائے بریلی پہنچے این اس وقت جب حضرت جمعے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو گلے ملے تو زیادہ نظر نہیں آتا تھا, کسی پوچھا کہ کون, تو انہوں نے ہمارا نام لیا تو گلے لگایا اور بار بار فرماتے رہے سعید المنتظر سعید المنتظر, جس کا انتظار تھا وہ آیا, جس کا انتظار. یہ ہے ماں سراپا انتظار و منتظر, ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور عبدہ جو ہوتا ہے نا اس کا بندہ اس کے لیے ذات پاک انتظار کرتی ہے کہ کہے. عبدہ دہرس دہرس عبدہ, زمانہ وہ اس کا بندہ ہے اور اس کا بندہ وہی زمانہ ہے. ماں ہمار رنگیں, ہم سب رنگے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی رنگ چڑھا ہوا ہے نا اپنی خواہشات کا کسی چیز کا. او بے رنگ و بوست, وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ کوئی رنگ باقی نہیں رہتا, کوئی بو باقی نہیں رہتی, ذات میں اتنا فنا ہو جاتا ہے. خدا کو منظور ہوا کبھی اس پہ پہنچے تو بات کریں گے, لیکن جو ان کا سفر ہے نا اس جاوید نامہ میں دیکھو کتنی کیسی بات آگے چل کے کہ یہ کہتے ہیں لا الہ فیغو دمے او عبدہ. یہ لا الہ الا اللہ جو تم پڑھتے ہو تو لا الہ اصل میں تلوار ہے اور اس تلوار کی جو دھار ہے نا یہ وہ بندہ ہے جس کا خود خدا منتظر ہے. فاشتر خواہی, تم اس سے بھی زیادہ صاف مجھ سے سننا چاہتے ہو, بگو ہو عبدہ, تو پھر کہہ دو کہ ذات پاک اور حق میں اور جس بندے کا وہ منتظر رہتا ہے ان دونوں میں کچھ فرق نہیں. یہ وحدت الوجود. اسی لیے فرید الدین عطار جو ہے نا, عطار یا رومی, ہاں رومی, یہ رومی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ اپنے شیخ شمس تبریزی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں خدائے من, اے میرے خدا, خدا سے مراد بڑا. وہ کہتا ہے ساری کائنات تجھ میں گم ہے, کہاں میں مولوی تھا مسئلے مسائل لکھا اور کہاں تو مجھے کہاں سے کہاں لے آیا. ایک لطیفہ یاد آیا, مولانا روم کئی محروم کے زمانے میں بھی بڑی بے انصافی ہوتی تھی, عدالتوں کا نظام ایسے ہی تھا, قاضی جو فیصلے کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تین قاضیوں میں سے دو جہنمی ہوتے ہیں اور ایک جنتی ہوتا ہے, انصاف کرنا کوئی آسان تھوڑا ہی. تو محروم بڑے ذہین تھے, مفتی تھے. یہ تو شمس تبریزی سے جو رنگ چڑھا ہے وہ الگ ہے, بنیادی طور پہ فتوے کے آدمی تھے, یعنی اتنے ذہین آدمی تھے کہ یہ فتوے اب کتاب و سنت سے کہاں سے نکالتے, وہ اپنی عقل سے بھی حل کرتے. آدمی نے قسم کھائی درخت پہ تھا اور اس نے کہا قسم کھاتا ہوں کہ اگر نیچے اتروں تو تم پہ تین طلاقیں. بیوی کو کہا, غصے میں تھا کہ اب بیٹھا ہوا ہے اوپر, تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوا, کسی کو بلا سکا, کسی مولوی صاحب سے پوچھو, مفتی صاحب سے, اب کروں کیا, غصے میں کیا بیٹھا ہوں. دو دن تین دن گزر گئے تو کوئی بھاگتا ہوا مولانا کے پاس بھی آیا, کہا صاحب یہ اس نے کہہ دیا ہے, آپ بتائیں کیا فتویٰ دیتے ہیں. اب کتاب و سنت میں کہا, مولانا نے کہا کہ اگر کوئی ساتھ اس کے درخت ہے نا تو اسے کو اس درخت سے اس درخت پہ چلا جائے اور پھر نیچے اترے, اور اگر کوئی درخت نہیں ہے تو اسے کہو نیچے آتا جائے, حتیٰ کہ گھوڑے کو درخت کے ساتھ کھڑا کرو تو گھوڑے پر بیٹھ جائے پھر نیچے اترے, طلاق نہیں ہوگی. تو محروم بڑے ذہین آدمی تھے, لطیفہ جو محروم کے ہاں کا ہے ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ عورت کو غصہ آیا, اس بے شوہر کو خوب مارا. ایسی بھی ہوتی ہیں, دنیا میں پائی جاتی ہیں. اس نے کہیں کھانے میں کوئی عیب نکالا کہ کھانا کیسا پکاتی ہو, تو اسے پکڑ کے مارنا شروع کر دی, اور غصے میں کہا کہ طلاق دے مجھے. اس کا قسم کھا کہ جو میں کہوں گی اگر نہیں کھاؤ گے تو تین طلاقیں. اس کا قسم کھاتا ہوں جو تم کہو گی اگر نہیں کھاؤں گا تو تین طلاق. اس کا ٹھہر میں تیرا بندوبست کرتی ہوں, روز تجھے کھانا پسند نہیں آتا. مخلوط معاشرہ تھا نا, عیسائی یہودی مسلمان سب رہتے تھے. اس سے کہا سور کا گوشت آدھا سیر تو نے کھانا ہے, اگر نہیں کھائے گا تو تین طلاق. اس کا میں ابھی منگاتی ہوں گوشت اور تجھے کھلاتی ہوں, اب یا تو گوشت کھائے گا یا میری جان چھٹے گی, تو ہر وقت کھانے میں عیب نکالتا ہے. غصہ ٹھنڈا ہوا, شہر کے قاضی تھے, ایسے ہی رشوت لے کے فیصلے کرتے تھے ظالم آدمی. تو محروم سے کسی نے کہا کہ مولانا یہ قسم کھا بیٹھا ہے, یہ کہہ بیٹھا ہے, اور اب کریں کیا. تو مولانا نے فرمایا کہ قاضی صاحب کی منتیں کرو, اور جو تنخواہ انہیں ملتی ہے اس میں سے آدھا سیر گوشت خرید کے کھلا دو اسے, گائے کا دمبے کا, تو یہ قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور بیوی بھی بچ جائے گی. یہ لطیفے کی بات ہے کہ انہوں نے قاضی کی حرام کی کمائی کو سور کے گوشت کے برابر قرار دیا. انہوں نے کہا سور کا گوشت ہی کھاتے ہیں, اس سے کم کچھ نہیں. یہ محروم پہ رنگ چڑھا ہے. بعد میں شمس تبریزی علامہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ لا الہ تیغو دمے او عبدہو فاشتر خواہی بگو ہو عبدہو. تم چاہتے ہو صاف لفظوں میں سننا چاہو تو کیا فرق ہے ہو میں اور عبدہو میں, اور آگے پھر قرآن سے استدلال کیا ہے. یہ سفر ان کا زندگی کا جاوید نامہ میں بہت ہے. محروم نئے بانسری فرید الدین عطار مرغ سینی ان کا یہ اپنا پرندہ ہے. یہ کبھی کبھی یاد آتا ہے, یہ ہے نا کیا نام ہے ان کا, سیٹھی صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں میری چڑیا نے خبر دی. تو ایک استعارہ ہے. اسی طرح علامہ کے ہاں شاہین ہے, پرندہ ہے. علامہ پہ جیسے محروم پہ رنگ چڑھا فرید الدین عطار کا, ایسے ہی علامہ پہ محروم کا رنگ چڑھ گیا. یہ زندگی بھر جو لوگ محنت, مجاہدہ, مشقت, اللہ کے لیے کام کرتے رہتے ہیں, خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اس کی تین صورتیں بن جاتی ہیں. کبھی کبھی تو اس شیخ کے خلفاء میں لوگوں میں جس کی طرف عنایات خداوندی زیادہ ہوتی ہیں شیخ کے انتقال کے بعد اس پہ وہی چیز آ جاتی، فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ یہ بول رہا ہے یا وہ بول رہے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا نا، تو انہوں آخری وقت میں یہ بحث چھڑی کہ حضرت کے بعد ان کا جانشین کون ہوگا، تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے بیٹے سے کہ آ یوسف گلے مل لے. لیٹے ہوئے تھے، بیٹا جھکا گلے ملا. اگلے دن رات انتقال ہوا، فجر کی جو نماز مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھائی، لوگ کہتے تھے یہ پہچاننا دشوار تھا کہ مولانا الیاس صاحب نماز پڑھا رہے ہیں کہ مولانا یوسف صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. یہ ہم نے بہت جگہ دیکھا، عجیب و غریب چیز دیکھی. یقین نہیں آتا تھا کہ انسان کا رنگ شکل صورت کیسے بدلتی ہے. یہ رائے پور کے بعض لوگوں کو دیکھا کہ بالکل شیخ کے انتقال کے بعد شکل و صورت تک بدل گئی. یہ بہت جگہ دیکھا ہم نے، کہا یہ ہے انتقال نسبت. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اہل نہیں ہوتا تو خدا اس سے محفوظ رکھتا ہے، صدیوں کے بعد کسی آدمی کو وہ چیز دے دیتا ہے. اور کبھی کبھی نسبت اتنی قوی ہوتی ہے کہ صدیوں تک تقسیم ہوتی رہے پھر بھی پوری نہیں. مولانا روم کا بھی یہی حال تھا. مولانا روم سے جو لوگ ڈوب گئے ان میں اور جن کی روح چھا گئی، مولانا روم کی روح جن پہ، ایک علامہ، اور علامہ کے یہ رنگ اس جاوید نامے میں بڑا نکھر کے سامنے آئے. اسی لیے وہ اس سفر نامے میں نا بڑی زبردست چیزیں اس جاوید نامہ میں، مریخ پہ گئے، چاند پہ گئے، جنت اور جہنم دیکھی، باری تعالیٰ کیا پیشی ہوئی، ایک بوڑھا ملا، ایک براہمن ملا. انہوں نے اس جاوید نامے کو شروع کیا ہے حسب معمول، جیسے اللہ تعالی کی تعریف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے، جیسے سفر یہ چیزیں شروع کیا کرتے تھے نا، ایسے علامہ نے اسے شروع کیا مناجات سے. مناجات کا مطلب ہے دعا سے، اور پھر دعا کے بعد علامہ ذرا سا آگے پہنچے ہیں دعا کے بعد، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آشکار میں شود روح حضرت رومی. مثنوی کے ماں روم رحمت اللہ علیہ کی روح مجھ پہ کھل گئی. وشرامی دہد اسرار معراج را، اور وہ جو معراج ہوتی ہے، اوپر جانا ہوتا ہے، اس کے راز انہوں نے ظاہر کیے. پھر وہاں روم میری روح کو لے کے ساتھ چلے گئے. پھر وہ کیا علامہ نے دیکھا، کس کس شہر میں پہنچے. شروع کرتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں آدمی اندر جہانے ہفت رنگ، ہر زماں گرمے فغاں مانندے چنگ. یہ دنیا جو تم دیکھتے ہو نا، اس کے سات رنگ ہیں. بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ سفید اور سیاہ رنگ ہیں، اور باقی سارے رنگ ان کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مناجات کرتا ہوں. مناجات کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرگوشیاں کرنا، کسی کے کان میں بات کرنا. مناجات کا لفظ نجوا سے نکلا. ما یکون من نجوا من ثلاثۃ، اور تم تین آدمی جو نجوا کرتے ہو، الا ہوا رابعہم، تو چوتھا خدا ہوتا ہے. نجوا کا مطلب کان میں بات کرنا، بالکل سرگوشی کرنا، آہستہ آہستہ بات کرنا تاکہ تیسرا آدمی نہ سن لے. تین بات کر رہے ہیں تو چوتھا نہ سن لے. یہ نجوا کا لفظ اگر دیکھنا پڑھنا ہو نا تو مولانا امین حسن اصلاحی اور مودودی صاحب کے درمیان جو خط و کتابت اور جو چیزیں چلتی رہی ہیں وہاں یہ بہت انہوں نے استعمال, تم نجوا کر رہے تھے اور یہ وہ نجوا, ایسے لگتا ہے اردو کا لفظ حالانکہ حقیقت میں عربی کا لفظ, تو مناجات اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرنا, یہ ہے اصل. حضرت زکریا علیہ السلام تو السلام کے متعلق قرآن میں آتا ہے نا, نادا ربہ ندا ان خفیہ, اور اس نے اپنے پروردگار کو پکارا آہستہ آہستہ, اس نے آہستہ آہستہ کہا اے رب میری اولاد نہیں ہے, اور یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیوں سے یہودی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو امانتیں میرے پاس ہیں اے خدا یہ سب کدھر جائیں گی, اللہ مجھے اولاد دے دے. بڑی آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت کا بھی عجیب حال ہے, نہیں دیا مدتوں نہیں دی اولاد, اس نے آہستہ آہستہ مانگنا شروع کیا اور اللہ نے کہا ہم نے سے کام دے دیں گے. اور ایک بالکل سورہ مریم میں اس قصے کے بعد دوسرا قصہ حضرت مریم کا شروع ہوتا ہے نا, اور وہاں پہ جو نہیں چاہتی اور کہتی ہے کاش میں مر جاتی, اسے کہتے ہیں لے بیٹا تمہیں بیٹا دے رہے ہیں, بن مانگے بھی کبھی ایسی ہو جاتی. تو آدمی اندر جھانے حق ترن, کہتے ہیں آدمی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے, یہ مناجات انہوں نے کی ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالی کو حاضر. بعض اوقات کسی کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آدمی اس رنگ میں رنگا جاتا ہے نا, تو وہ اس ہستی کو اپنے قریب جان کے آہستہ آہستہ باتیں کرتا ہے. اصل کیا ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت یا شیطان کا دخل, یہ دونوں چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اگر خیر ہے تو اللہ کی رحمت ہے, وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے شہر سے اپنے محبوب سے اور اس کو ایسے لگتا ہے جسے میری باتیں سن رہے ہیں, یہ خدا کی رحمت. اصل میں تو اللہ ہی نے سننا ہے, لیکن وہ چونکہ انسان انسانوں سے ذرا مانوس ہوتا ہے نا, تو خدا کی رحمت اس کی شکل و صورت میں آ جاتی ہے. یہ ہے اگر آدمی سمجھے تو یہ جو حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کبھی اتنی غالب آ جاتی ہے کسی آدمی پہ کہ وہ ان سے باتیں کرنے لگتا ہے, حالانکہ انہیں کیا معلوم ہے وہ تو صرف خدا کی رحمت کا ایک پرتو ہے ایک اثر ہے. یہ بڑے خاص لوگوں کے مسئلے تھے, بے وقوفوں نے لا کے عام آدمیوں میں رکھ دیا اور اسے عقیدے کی بحث بنا دی, اور شرمیں بھی ایسے ہی ہوتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. جو شیطانی وہ کرنا چاہتا ہے کسی کے متعلق اس کے وجود کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے اور وہ شیطانی حرکتیں کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز میرے ساتھ ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو شیطان نے ایک دھوکہ دے دیا, ایک جن آ گیا ہے, کوئی اور چیز آ گیا, دونوں طرف تلوار. آدمی اس مناجات کو کہتے ہیں آدمی اندر جہانے ہفت رنگ, سات رنگوں والی دنیا میں ہر لمحہ کیا ہے, ہر زماں گھر میں فوا مانند چنگ, کہ ہر لمحہ چنگ اصل میں ایک ساز تھا, اب پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہوں گے, پوچھیں گے کسی سے, اب میراثی بھی خالص نہیں رہے. ہاں بہت سو کو میراثی بننے کا ایسے ہی شوق ہے, پہلے زمانے میں ہوتے تھے میراثی نسلی, بڑے کمال کے لوگ ہوتے تھے. چنگ بجاتے تھے منہ سے جیسے بانسری, اور اس ساز کا سر جھکا ہوا ہوتا تھا. تو علامہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر لمحہ وہ چنگ ستار بھی ہوتا ہے نا, اسی سے ملتا جلتا تھا. یہ ستار جب بجاتا ہے تو جس طرح اس کی آواز آتی ہے, اسی طرح ہر زمانے میں انسان روتا ہی رہا ہے, آوازیں آتی رہی اس سے. آرزوئے ہم نفس می سوزدش, نالہائے دل نوازا موزدش. یہ ہے محروم کا رنگ. محروم مثنوی میں کہتے ہیں کہ وہ بانسری رو رہی ہے, کہتی ہے مجھے کاٹ دیا ہے درخت سے, اور میں اپنی اصل یار جو میرا درخت ہے اس کی جدائی میں رو رہی ہوں. یہ ہے علامہ کہتے ہیں وہ جو ستار ہے نا, آرزوئے ہم نفس بھی سوز دش, ہم دم کی آرزو اسے جلاتی ہے اور اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ نالا و فریاد کرے. ہمدم کی آرزو یعنی یہ ساز جو ہے نا, یہ اپنے ہمدم کو چاہتا ہے, اپنے محبوب کو چاہتا ہے, چاہتا ہے کہ لوٹے. محروم نے کہا کہ بانسری چاہتی ہے کہ درخت کی طرف جائے, یہ چاہتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی طرف لوٹے. اور آدمی جب نہیں لوٹ سکتا تو روتا ہے. محروم کے ہاں وہ بھی یہی چیز ہے. وہاں استعارہ ہے نئے کا کہ سرنگی کہ بانسری روتی ہے کہ درخت کی طرف لے جاؤ. علامہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ روتا ہے انسان اور کہتا ہے کہ مجھے میرے دوست سے ملا دو. لیکن یہ عالم کے از آبو گلس گئے تواں گفتن کے دارائے دلس. اچھا وہ دل کو نوازنے والا جو دل نواز تھا, محبت کرنے والا تھا, نہیں ملتا. تو دیکھو یہ دنیا جو پانی اور مٹی سے بنی ہے, اصل تو عناصر اربع ہے نا, کہتے ہیں کہ چار عناصر ہیں, اب کہتے ہیں پانچ ہیں, پانی مٹی آگ اور ہوا. کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز اسی سے بنی ہے. اب مٹی کی 100 قسمیں ہو گئیں, چونا الگ ہو گیا, نوشادر الگ ہو گئی, فلاں چیز الگ ہو گئی, فلاں جیولوجسٹ جو ہے وہ 100 تعبیرات اس کی کرتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ تو مٹی ہی ہے. کہتے ہیں یہ دنیا جو کہ پانی اور مٹی سے بنی ہے, کہتا وہاں گفتن کے دارائے دلس, یہ کیسے کہہ دیں کہ یہ دل اس کا نہیں ہے؟ یہ کیسے کہیں بہر و دشت و کوہ و کاخ خاموش ہو کر, آسماں و مہر و ماں خاموش ہو کر, یہ کیسے کہیں کہ یہ دنیا میں جو جنگل پہاڑ کا خوش گھاس کے تنکے, یہ کر جو ہے نا فارسی میں کہتے ہیں کہ ایسا سانپ ہوتا ہے جس کا کوئی منتر نہیں ہوتا, کاٹ لے تو آدمی مر جاتا ہے. کہتے ہیں یہ گھاس, سمندر, بیابان, پہاڑ, آسمانوں, محروما اور آسمان اور چاند اور ستارے, یہ سب کیا خاموش ہیں اور یہ بہرے ہیں. میں کیسے کہوں کہ اس کائنات میں دل صرف انسانی کے پاس ہے, انسانی جدائی سے روتا ہے, یہ باقی چیزیں تنہائی اور جدائی سے نہیں روتی. آدمی تنہا ہونا تو یہ ایک خود زندگی کا عذاب بھی ہے اور یہ زندگی کی معراج بھی ہے. بزرگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جنگل میں کسی درخت کو بھی تنہا نہ کرے, کیونکہ کوئی ملتا نہیں نا, جب عروج کا زمانہ ہوتا ہے تو تنہائی درکار ہوتی ہے کہ خدا کے انوار تجلیات جو کچھ روح انسانی پہ پڑتا ہے کوئی دخل نہ دے. کیا مثال دیں اس کی؟ جیسے فلم دیکھ رہا ہو, اتنا سنسنی خیز منظر آتا ہے کہ آدمی خود بخود سرکتے ہوئے کرسی کے کنارے پر ایج پر آ جاتا ہے اور بارش کا پہلا قطرہ زور سے پڑے اور اس کے کان میں آواز آئے نا تو وہ بھی ناگوار گزرتی ہے کہ کیا مصیبت ہے. چلو آپ نے کہاں فلمیں دیکھی ہوں گی, آپ کہاں گناہگار ہوئے ہوں گے, نیک لوگ ہیں. پارسا ایک اور مثال دیتے ہیں, ذرہ مٹی کا زبردست کھیر کھانا کھا رہا ہو, ایک ذرہ جو آ جائے نا, ایک کنکر, سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب عروج ہوتا ہے اور خدا کی تجلیات اور انوار ہوتے ہیں تو اس عروج میں تنہائی درکار ہوتی ہے, اور جب نزول ہوتا ہے نیچے کو اترتا ہے اور خدا کو یہ منظور ہوتا ہے, وہ جو عروج ہوتا ہے اس میں کرامتیں بڑی سرزد ہوتی ہیں, کش اور کیا کیا, اور جب نزول ہوتا ہے خدا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے بندوں کے درمیان رہے, اس سے کوئی ہدایت پہلے کوئی لوگ فائدہ حاصل کریں, اس وقت درکار ہوتا ہے. پھر کوئی یار کوئی دوست جسے کوئی بات سنائی جائے بتائی جائے. حدیث تو نہیں ہے لیکن وہاں روم بھی اس سے لائے, بڑے بڑے صوفیاء نے اس کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ میرے ساتھ باتیں کیا کرو. صوفیاء نے یہ جملہ نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل نبوت کا وہ رخ ہے کہ کوئی انسان چاہیے, انسانوں سے باتیں کرنی ہے. علامہ کہتے ہیں نا, معروف کہتے ہیں اسی حدیث کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزول تھا لوگوں تک فیض اور اثر جو پہنچانا تھا تو چاہتے تھے لوگ ملے. علامہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ یہ چیزیں یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آتا ہے تم کیا کہتے ہو, ان کا دل نہیں ہے, صرف انسان ہی ہے جو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. گرچہ بر گردوں ہجوم اخترس ہر یکے از دیگرے تنہا ترس, آسمان پہ ستاروں کا ہجوم ہے اگر دیکھو تم گردوں. آسمان گردوں اصل میں کہتے ہیں رتھ کو. رتھ کیا ہے؟ یہ لفظ اب سمجھ نہیں آتا بچوں کو نا, پہلے پہلے آتا تھا اس لیے کہ پڑھتے تھے نا اردو. رتھ بادشاہ کی سواری جسے ہاتھی کھینچتے ہیں. بادشاہ بیٹھتا تھا اور ہاتھیوں کا ایک سامنے 12 ہاتھی 10 ہاتھی لگائے جاتے تھے اور وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلتے تھے اور بادشاہ کی سواری جاتی تھی اور وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا. اور پھر اس نے علامتیں مقرر کی ہوئی تھی, مثلاً شاہ ایران نے علامت مقرر کی تھی. کیا نام تھا شاہ ایران کا؟ نہیں, قدیم میں اس نے پہلے مقرر کی ہوئی تھی کہ سرخ رنگ کا لباس پہنے جو مظلوم ہے. تو جہاں اسے سرخ رنگ کے لباس میں کوئی نظر آتا تھا تو اپنا رتھ رکوا کے بلا لیتا تھا. اللہ غالب نے اس کو استعمال کیا ہے, بالکل پہلی غزل میں ہی غالب کا جو دیوان شروع ہوتا ہے نا, غالب اپنے دیوان میں اسے لائے. کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر. وہاں استعمال ایک جگہ کیا ہے انہوں نے. تو رتھ بادشاہ کی تھی. ہندوؤں کے تصور کے مطابق یہ ساری کائنات جو ہے یہ رتھ ہے بھگوان کی. تو رتھ, گردوں, آسمان, یہ سب ایک ہی چیز ہے. علامہ کہتے ہیں آسمان پر ستاروں کا ہجوم ہے, رتھ میں یہ سارے ستارے چل رہے ہیں. ہر یک از دیگرے تنہا ترز, لیکن تم ستارے کی زبان سے سنو تو ہر ستارہ تنہائی کا رونا رو رہا ہے کہ میں جدا ہو گیا ہوں کہکشاں سے, اور ہر ستارہ دوسرے ستارے سے الگ ہے. ہر یک مانندے ماں بیچارہ ایست, در فضائے نیلگوں آوارہ ایست. ہر ستارہ جو تمہیں نظر آتا ہے وہ ہماری طرف سے بہت ہی قابل رحم ہے, اور تم اس کو دیکھو گے تو جس طرح ہم لوگ آوارگی کی زندگی بسر کرتے ہیں, یہ ستارہ بھی آوارہ ہے. آوارگی جسمانی بھی تو ہوتی ہے, خام خواہ سارا شہر گھومتے رہنا, لانگ ڈرائیو, کبھی کبھی یہ بھی تو آوارگی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی صحیح بھی ہوتی ہے. اور یہ جسمانی آوارگی در حقیقت برین چائلڈ, یہ بچہ ہے ذہنی آوارگی کا. ذہن کہیں ٹکا ہوا نہیں نا ہوتا. ذہن ٹکا ہوا وہ آفس میں کہ 8 گھنٹے ہیں اور کام ہے 16 گھنٹوں کا, صاحب ناراض بھی ہوں گے اور یہ کام بھی پورا کرنا ہے, اسے آوارگی کے لیے کام وقت ملے گا, وہ تو ضروری فون نہیں سن سکتا, اٹھا کر رکھ دیتا ہے کہ یہ کام کر دیں. پڑھائی میں دل لگا ہوا ہو, اللہ کی یاد میں دل لگا ہوا ہو, تو ذہنی آوارگی اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی کسی کھوٹے سے بندھا ہوا نہیں ہوتا. کھوٹے سے بندھا ہوا ہو تو پھر نہ. ایک صاحب نے کہا نماز میں جی نہیں لگتا. ہم نے کہا بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے بات. فرمانے لگے ہم اپنی شکایت کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے. ہم نے کہا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, اور کیا ہونا چاہیے. پھر عرض کیا کہ محروم نے لکھا ہے کہ شہزادے کی دوستی ہو گئی کسی چمڑا فروش سے. لڑکا بڑا اچھا تھا, بڑا خوبصورت تھا, شہزادے کا دل اس پہ آیا, اس سے دوست بنا لیا. اب وہ جو سارا وقت چمڑا فروش تھا وہ جاتا تھا شہزادے کے محل میں, دیکھتا تھا حوریں پریاں, اور دیکھتا تھا عجیب و غریب کھانے اور لباس. اس نے ایک دن شہزادے سے کہا کبھی ہمارے گھر بھی آؤ, ہمارا محلہ بھی دیکھو. شہزادہ سیدھا بچارہ چل پڑا ایک دن, اور جب چمڑا فروشوں کے محلے میں داخل ہوا تو غش کھا کے گر پڑا. چمڑا فروش, جسے آپ اپنی زبان میں عام اصطلاح میں موچی کہتے ہیں, آپ کبھی اس کے پاس کھڑے ہو نا موچی کے, اور وہ پترا چلاتا ہے اس پہ کھال پہ چمڑے پہ, اور جوتا گھٹانا ہو اور پالش کرانا ہو تو تھوڑی دیر میں آدمی چکرا جاتا ہے اس بو سے جو آتی ہے. ایک ستارہ ہے سہیل, یہ علم اب شاید رہ ہی نہیں گیا ہوگا اتنا, لیکن آسمان پہ یہ ستاروں کی شکلیں بڑی خوبصورت شکلیں, سانپ کی شکل ہے اجدہا کی, اس کی آنکھیں ہیں, شیر ہے, گیدڑ ہے, یہ تو آپ نے سنا ہوگا دب اکبر بگ بیئر, آسمان پہ ستاروں کی شکلیں ہیں پوری پوری, انسانوں نے دریافت کی ہیں, لکھا ہے. ان میں سہیل ستارہ جب طلوع ہوتا ہے, یہ کچھ دن پہلے زہرہ ستارہ طلوع ہوا, بڑا تیز تھا, چمکتا تھا, دیکھتے رہے اسے کہ دیکھو اب شامت فلاں فلاں کی آئی. سہیل ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو چمڑے میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. یہ کبھی طلوع ہوتا ہے تو خیال آتا ہے کہ اچھا چلو اب جان چھٹی لوگوں کی, چمڑے کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے, اور جب کچا ہوتا ہے تو اس کی بو بھی, تو شہزادہ کہیں موچیوں کے محلے میں چلا گیا, اوفو اس کی تو طبیعت گھبرا گئی, بے ہوش ہو کے گر پڑا. اب کھلبلی مچ گئی کہ اتنا بڑا شہزادہ آیا تھا اور اوہ یہ کیا ہوا, بے ہوش ہو گیا بلاول اور آصف زرداری اور پوری پارٹی. اب کیا کرے گی, ایک مثال لے رہا ہوں کہ کیا ہوگا, اب شہزادہ بے ہوش ہو گیا. تو محلے میں کوئی دانا بزرگ تھے, لوگ بھاگتے ہوئے حضرت آئیں دیکھیں, ان کا بے فکر رہو ابھی ہوش میں آ جاتا ہے. تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی آستین, کرتے کی آستین ذرا لمبی ہوتی ہے لٹک رہی ہوتی, اس کے ناک پہ رکھی, اٹھ کھڑا ہوا اور چل پڑا بھاگا. لوگوں نے کہا حضرت جی آپ نے کیا جادو کیا, اب تم سمجھے مر گیا یا پھر جی پڑا. انہوں نے کہا اس کے دماغ میں چمڑے کی خوشبو کب سونگی تھی, یہ بو میں جو اسے لے آئے ہو اس تو مرنا ہی تھا, میں نے خوشبو لگا کر اچھا عطر لگا کے اس کے ناک پہ رکھا ہے, اور جو ہی عطر اور خوشبو دماغ کو ملی جو اس کی اصل غذا تھی, اس میں پلا بڑا ٹوٹ کے بھاگ پڑا. تو علامہ اس کو کہتے ہیں, علامہ کہتے ہیں کہ جس ستاروں کو تم دیکھتے ہو نا, ہر یک مانند ما بے چارائیز در فضائے نیل گوں آوارائیز, آسمان پہ یہ سب آوارہ پھر رہے ہیں, الگ الگ تمہیں نظر آتے ہیں, ہماری طرح ہیں, اور کارواں برگ سفر نا کردہ ساز, بے کراں افلاک و شبا دیر یاز. قافلے نے سامان تیار نہیں کیا, کارواں برگ سفر نا کردہ ساز, کیا کہنے اس شعر کیا کہنے. فرماتے ہیں قافلے نے سفر پہ چل پڑے ہیں نا, زادے راہ تیار نہیں کی, سفر شروع ہو گیا اور کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں, اوڑھنے بچھونے کو کچھ نہیں, اور یہ سفر کر رہا ہے انسان اسی طرح تنہائی کا, اور تنہائی میں جو چیزیں درکار ہیں وہ ہیں نہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ بے قرار افلاک جس راستے پہ چل پڑا ہے, اس سفر اور زمین یعنی یہ جو آسمان ہے جس میں وہ چل رہا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں, فاصلہ بے حد و حساب ہے, وشبا دیر یاز اور لمبی سردیوں کی راتیں. سفر شروع کیا عشاء پڑھ کے 7 بجے, اور صبح سورج نکلے گا بھی 7 بجے, 12 گھنٹے کی لمبی رات ہے, تنہا سفر ہے, اور سفر کا سامان بھی نہیں ہے, کرے گا کیا؟ یہ انسان کی بے چارگی کا رونا ہے. ای جہاں سیدستو سیادیم ما, یا سیر رفتہ از یادیم ما, کیا ہے ای جہاں سیدستو سیادیم ما, یہ جہان شکار کرنے والا ہے, شکار ہے, اور ہمیں اس نے پھنسا لیا ہے, ہم جانور ہیں جو پھنس گئے ہیں, یا پھر ایسے ہیں کیا ہم اسیر رفتہ از یادیم ما, جنہیں کسی نے قید میں ڈال کے پھر بھلا دیا ہے کہ قیدی کوئی تنہا, کوئی قیدی جیل میں ہے تنہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا اب نہیں رہا. آخر ہماری حیثیت کیا ہے کہ انسان اس کائنات میں جانور جسے سب شکاری لینا چاہتے, یا وہ قیدی ہے جو قید میں چلا گیا اور اب لوگ بھول گئے کہ قید میں ایک قیدی بھی ڈالا تھا, آخر ہم ہیں کیا؟ زار نالیدم صدائے بد نخواست, زار نالیدم, بہت میں رویا پیٹا. علامہ کہتے ہیں میں نے آؤ فغان اور بہت زیادہ رونے کی آوازیں بلند کی, بہت چیخا, بل نخواست اور میری آواز پہنچی نہیں, میری آواز بلند نہیں ہوئی. میں اپنی تنہائی کا رونا روتا رہا کہ مجھے کدھر ستارے کی طرح تنہا کر دیا ہے, ستارہ بھی رو رہا ہے میں بھی رو رہا ہوں. یعنی میرے رونے کی وجہ سے پوری کائنات ہی رو رہی ہے اور تنہائی کی شکایت کر رہی ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم نفس فرزند آدم کا کچھ آس, اور میں کہتا ہوں ایک انسان لے آؤ, آدم کا بیٹا کدھر گیا ہے؟ میں تنہا رہ گیا ہوں, اور میں آدم کی اولاد سے بات کرنا چاہتا ہوں, میری اس تنہائی کو دور کرو. تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ کائنات میرے ساتھ کیا کھیل رچا رہی؟ یہ ہے مناجا. اس کا پہلا حصہ, ذرا سی یہ تمہید بند, 1932 میں علامہ نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی ایک نئی کتاب لا رہا ہوں, یہ جاوید نامہ. اب یہ اپنا رونا رویا, اپنا رونا رونے کے بعد کہتے ہیں دیدم روزے جہاں جہان چار سوئے, آنکھ نورش برف روزت کا ہوئے. اب رونے کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاروں طرف دنیا پر غور کیا تو دن چڑھا ہوا ہے. ہر طرف غور کرتا ہوں کہ دن چڑھا ہوا ہے, آنکھ نورش برف روزت کا ہوئے, اور نور پھیلا ہوا ہے, بلند عمارتیں ہیں جنہوں نے اسے روشن, جس نور کی وجہ سے روشن ہو رہی ہیں. دنیا میں ہر طرف صبح ہو گئی ہے. از رمے سیارہ اے اورا وجود, نیست اللہ ہی کی گوئی رفت و بود. سیارے یعنی یہ جو زمین ہے اس کی حرکت سے اس کا وجود ہے, یہ جامد نہیں ہے. اس زمین کا اپنا بھی ایک دل ہے, اس زمین میں خود بھی احساس پایا جاتا ہے, اس زمین میں خود بھی رونا خوشی سب پائی جاتی ہیں. نیست اللہ ہی کے گوئی رفت و بود, اگر یہ وجود نہ رہے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ رفت و بود. رفت و بود فارسی کا محاورہ, وہ گیا یہ آیا, جسے کہتے ہیں ابے تبے, کہ اگر زمین میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس زمین کا وجود کچھ نہیں ہے. پھر علامہ کہتے ہیں اس زمین کے علاوہ بھی جو جہان ہے, اے خوشاں روزے کہ از ایام نیز, وہ اچھا دن جو اس کے دنوں میں سے نہیں ہے. ایک دن ہے جو سورج کے طلوع اور غروب کے درمیان ہے, اور ایک دن ہے جو انسان پر آتا ہے اور انسان اس دنوں کے علاوہ وہ دن دیکھتا ہے. کیسے سمجھ میں آئی یہ بات؟ صبح اورا نیم روز و شام نیز, ایسا دن ہے کہ اس کی صبح دوپہر اور شام کچھ نہیں. خواب, آدمی خواب میں دیکھتا ہے بیت اللہ چلا گیا, خواب میں دیکھتا ہے میں امریکہ گھوم رہا ہوں, آسٹریلیا گھوم رہا ہوں. وہ جو خواب میں دن آتا ہے, ایسا دن کبھی کبھی زمانے میں فرد برتاری ہو جاتا ہے. بڑی گہری بات. بہت گہری بات کہی علامہ. ہوتا یہ ہے کہ انسان کے لیے اس زمانے اور جہان سے نکل کر ایک اور جہان آ جاتا ہے. کہاں چلا جاتا ہے. یہ بات عام چونکہ سمجھ میں آتی نہیں, اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک کہانی میں بیان کیا کہ ایک آدمی دریائے نیل پہ نہا رہا تھا. جب نہا کے باہر نکلا اور کپڑے پہنے, آدمی دریائے دجلہ کے کنارے تھے. پھر اس نے وہاں زندگی بسر کی, شادی کی, بچے ہوئے, بچوں کی شادیاں ہو گئیں, دادا نانا بن گیا. پھر ایک دن اس نے دریائے دجلہ میں نہایا تو نیل کے کنارے جا نکلا. وہاں پہنچا تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی. اسے پھر یاد آیا کہ میں تو اس دنیا میں رہتا تھا. تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ فلاں بادشاہ کا دور, یہ دور. تو لوگ حیران پریشان اسے دیکھ کے ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, تم تو 500 سال پرانے لوگوں کا ذکر کر رہے ہو. تو بڑا پریشان ہوا. پھر اس نے دریائے نیل میں غوطہ لگایا اور دجلہ جا نکلا اور 500 سال کا سفر واپس پلٹ گیا. بے ادبی نہ ہو تو ہمیں خیال آیا کہ ایک طرح کے یہ صحابہ کافی ہوئے جنہیں نیند آئی, خدا نے نیند تاری کر دی. 300 سال کے بعد جب مارکیٹ میں آئے, پیسہ دیا کہ کھانا دے دو, تو اس نے سکہ دیکھ کے کہا یہ سکہ تم کہاں سے لے آئے ہو, یہ تو سینکڑوں سال پرانا ہے. اور شدہ شدہ خبر پھیل گئی کہ کوئی درویش ہے اور اس طرح ان کے لمبے بال ہیں. 300 سال گزر گئے. ان آپس میں بات کی کہ کب سوئے تھے. اس نے کہا یومن او باز یوم, ایک دن یا اس سے بھی کم. 3 جگہ قرآن میں یہ آیا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے اور اللہ کہتے ہیں کم لبستا. سوال ہوا کہ کتنے سال, تو انہوں نے کہا ایک آدھ دن سویا ہوں گا. اصحاب کاف کے بارے میں بھی آتا اور قیامت کے بارے میں بھی کہ اللہ کہتا ہے ہم سزا دیں گے اور ہم کہیں گے کتنا اس, انہوں نے لوگ کہیں گے جہنمی, اللہ ایک آدھ دن رہے ہوں گے دنیا میں. تو یہ جو جہان ہے نا, اس میں کبھی صوفی پہنچ جاتا ہے نا ٹائم کی ڈیپتھ میں, تو ٹائم کی ڈیپتھ میں وہ جو سفر کرتا ہے تو وہ کبھی کبھی 1000 سال پیچھے چلا جاتا ہے. ٹائم ٹریولنگ یہ جو ہے نا, یورپ والے اس پہ فلمیں بناتے ہیں کہ ٹائم میں کوئی آدمی سفر کر رہا ہے, اسپیس میں سفر کر رہا ہے. یہ بنیادی تصور یہی ہے. علامہ کہتے ہیں اے خوشاں روزے یام نیز, کیسا مبارک وہ دن ہے جو ان دنوں میں سے نہیں ہے. علامہ نے خود بھی سفر کیا تھا نا, وہ جو کوئی آیا اور اس نے اٹھایا اور اسے کہا فوج تیار کر, تو علامہ گئے, لکھا اس کو, پھر نارکلی میں ڈھونڈتے پھرے کہ وہ آدمی تھا کہاں گیا. تو سنتری نے بتایا کہ حضرت کوئی آدمی ایسا نہیں تھا. پھر صبح اٹھ کے انہیں خیال آیا کہ وہ رات خواب دیکھا تھا یا حقیقت میں, تو وہ سب حقیقت ہی تو تھی. صبح اورا نیم روز و شام نیز, یہ کبھی کبھی نفس کی پاکیزگی سے اثر پڑتا ہے. اور نفس جب شدید گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر بھی اثر پڑتا ہے. لیکن یہ ہوتا بڑا عجیب تجربہ ہے. ولیعوذ باللہ, کوئی اداکارہ پسند آ جاتی ہے نا, اتنا ڈوب جاتا ہے اس میں, اتنا ڈوب جاتا ہے نفس, اتنا گناہ میں ڈوب جاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے لگتا ہے جیسے میں وہی ہو گئی ہوں. اور وہ اتنا باشعور کا لمحہ ہوتا ہے کہ ہاتھ دیکھتا ہے, کاٹتا ہے کہ میرا تو وجود ہی نہیں رہا, یہ وہی ہو گئی ہے. اور ایک آدھ منٹ نہیں گزرتا اور پھر واپس آ جاتا ہے کہ میں نہیں, میں اور. اسی طرح یہ تصوف میں تو بہت ہوتا ہے کہ اپنے شیخ میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی حالت آ رہی تھی کہ میں ہوں ہی نہیں، کہتے ہی تو وہی ہیں. یہ جو وقت ہے نا، یہ ذرا اگر پھیل جائے تو آدمی صدیوں کے سفر سیکنڈز میں طے کر لیتا ہے. یہ سائنس جو بچے پڑھتے ہیں نا، ان پہ کبھی کبھی غلبہ اور متاثر ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں تو کیا ہوگا، لیکن ہوتا ہے. آئنسٹائن کا غلبہ ہو. ایک وقت آتا آتا ہے، اسے آئنسٹائن میں خود ہوں. وہاں روم نے بھی لکھا ہے، وہاں روم اپنے شیخ میں فنا ہو گئے تھے، شمس تبریزی میں رحمت اللہ علیہ. شمس میں ایسے فنا ہوئے کہ شمس جب جدا ہو گئے نا، تو کوئی جھوٹی خبر بھی آ کے دے دیتا تھا کہ شمس تبریز فلاں جگہ پائے گئے ہیں، تو بھاگ پڑتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کے، دیکھو مولانا ذہین کیسے تھے، ایک آدمی نے آ کے کہا کہ مولانا مبارک ہو، مولانا بیٹھے کچھ کام کر رہے، اس کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دمشق کے فلاں محلے میں آپ کے شیخ شمس تبریزی آ گئے، انہوں نے اپنا جبہ اتارا، دستانے اتارے، جرابیں اتاری، پگڑی اتاری، سب اسے انعام میں دے دیا. کہا سبحان اللہ، ہمارے شیخ کو دیکھ کے آئے. وہ لے کے چل پڑا، ٹھگ تھا. کوئی اور آیا ان کا مرید باصفا، اسے کہا حضرت یہ جھوٹ بولتا تھا. فرمانے لگے میں جانتا ہوں جھوٹ بولتا تھا، اسی لیے تو لباس دے دیا. اگر مجھے اعتبار ہوتا کہ سچ بولتا ہے تو جان نہ دے دیتا، مر نہ جاتا کہ میرے شیخ وہاں ہیں. یہ ذہانت کی بھی تو چیزیں. ان کا مجھے پتا تھا جھوٹ بول رہا، یوں بھی ہوتا ہے. علامہ کہتے ہیں صبح اورا نیم روز و شام. وہ جو زمانہ ہے نا جو ایک دن میں تلاش کر رہا ہوں، اس کی نہ صبح ہے نہ شام. ہم بھی ایک سال تلاش کر رہے ہیں. کئی مرتبہ لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ ایک سال زندگی میں آ جائے، بس اس سال کے آغاز میں اختتام میں چاہے موت آ جائے، مگر ایک سال چاہیے. اس نے کہا سبع بقرات سمان یاکلہن عجاف، سات گائے ہیں بہت موٹی تازی، اور سات گائیں دبلی پتلی وہ کھا رہی ہیں ان موٹی تازی گائوں. یوسف ایہا صدیق، یوسف اے زمانے کے سچے آدمی، نبے نا بتاویل، بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر دے دے. انا نراک من المحسنین، ہم سمجھتے ہیں آپ بہت بڑے نیک آدمی. قال تزرعون سبع سنین دابا، یوسف بولے اور اسے کہا سات سال تک تم مصر میں کاشتکاری کرو گے، ثم یاتی نا، سات سال کرو گے پھر سات سال قحط پڑ جائے گا. تو دیکھو سات سال تک جو کاشتکاری کی ہے، جو گندم تم کاٹو گے، فضروح فی سنبلا، اس گندم کو اس کے خوشے سے الگ نہ کرنا تاکہ گندم محفوظ رہے، اور پھر سات سال آئیں گے تم پہ سخت قحط کے، تو قحط کے زمانے میں یہ گندم استعمال کرنا، سات گائے اور سات گائے. اگلی جو بات ہے نا، وہ جو ایک سال کا انتظار ہے، پتہ نہیں یوسف علیہ السلام نے اس خواب سے وہ نکالا کہاں سے ہے. ثم یاتی من بعد ذلک عام، اور ان کا فرمایا کہ اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں مظلوموں کی مدد کی جائے گی، فیہ یعصرون، اور اس میں اتنی فراوانی ہوگی کہ تم پھلوں کا رس نچوڑ کے پیو گے. وہ ایک سال اس ملک میں آیا نہیں ابھی، ہے نا. کئی بار سوچتا ہوں یہ ایک سال کبھی آ جائے، اس ایک سال کا انتظار. علامہ کہتے ہیں وہ ایک دن
روشن از نورش اگر گردد روان سوترا چون رنگ دیدن میتوان. ہو ہو اگر وہ ایک دن مجھے مل جائے نا تو اس دن میں اتنا نور ہے کہ اس سے جسم تو کجا میری روح تک منور ہو جائے. وہ دن چڑھتا ہے تو سورج ہوگا نا, روشنی ہوگی, نور ہوگا, وہ نور میری روح تک پہنچ جائے گا. اور تم دیکھو سوترا چو رنگ دیدن میتواں, آواز رنگ کی صورت اختیار کر لے. آواز اور رنگ میں فرق ہے. آواز انسان کی قوت سماعت کی محتاج ہے اور رنگ قوت بینائی کا محتاج ہے, لیکن سنی ہوئی آواز سے کہیں زیادہ طاقتور چیز انسان کے حافظے کے لیے دید ہے, دیکھنا. کیا کہتے ہیں, ہزار صفحے کا مضمون ایک فلم ایک سین کے برابر ہوتا ہے. کچھ ہے نا ایسی بات. جو دیکھنا ہے نا یہ بڑا مؤثر ہے. ہزار صفحے کا مضمون اتنا مؤثر نہیں جتنا پانچ منٹ کی ایک مووی ایک پکچر ایک چیز آدمی دیکھتا ہے. علامہ کہتے ہیں ایسے دن میں آواز رنگ میں بدل جائے گی. اس آدمی کی فکر کا عروج ہے, کمال ہے. عروج تو نہیں کمال ہے, عروج تو خیر بہت بڑی چیز ہے. غیب ہا از تاب او گردد حضور, نوبت او لا یزالو بے مرور. سارا عالم غیب اس دن کی روشنی میں حضور ہو جائے گا. غیب جو حواس خمسہ کی گرفت سے پرے ہے, جو چیز سن لی وہ عالم غیب تو نہ رہی, جو چیز دیکھ لی وہ بھی غیب نہ رہی, جو خبر پہنچی یہ بھی عالم غیب نہ رہا. عالم غیب جو ہے وہ تو وہ ہے جو آپ کے فائیو سینسز کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, آپ کی کوئی حس اس تک پہنچ نہیں سکتی, حتیٰ کہ چھٹی حس جو ہے اس سے بھی ماورا ہو جاتا ہے عالم غیب. کبھی یاد رہا تو اس عالم غیب کی بات بتائیں گے. کہتے ہیں سارے غیب اس کی روشنی میں حضور ہو جاتے ہیں, اور وہ جو وقت میں مانگ رہا ہوں نا ایک دن, نہ اس میں زوال ہے اور نہ وہ گزرتا ہے, وہ ایک دن چاہیے. ہم ایک سال کو روتے ہیں, علامہ کہتے ہیں ایک دن چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک دن وہ چاہیے. اس دن میں جو نور ہوتا ہے نا وہ سارے غیب کو حضور کر دیتا ہے, اور پھر وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے اس کو زوال نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں. اے خدا روزی کنا روزے مرا, وارہازی روزے بے سوزے مرا. اے پروردگار عالم وہ دن مجھے عطا کر. اور یہ جو دن اب میں دیکھتا ہوں نا سورج چڑھتا ہے, اس دن سے جو سوز جو تکلیف پیدا ہوتی ہے طبیعت میں, اللہ اس تکلیف کو دور کر دے. وہ جو ایک دن آتا ہے نا وہ ایک دن دے دے مجھے عطا کر دے. وارہا رہا کرنے والا, زی روزے بے سوزے مرا. اور یہ جو بے سوز دن ہے, جس دن میں یہ جو زندگی کے دن ہیں ان میں کوئی ایسا محرک نہیں ہے جو تیرے تک پہنچائے. ہزار چیزیں مصیبتیں ان دنوں میں پھنسی ہوئی ہیں, کہ اپنا نفس ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. میں چاہتا ہوں روح ایسی پاک ہو جائے کہ اس دن تک پہنچے. یہ اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس جہان میں جاتے تھے. فجر کی فرمایا تاخیر ہو گئی, جلدی جلدی نماز پڑھائی, نماز کے بعد فرمایا تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ عرض کیا گیا نہیں. تو آپ نے فرمایا وہ میں نے ایک دنیا ایسی دیکھی اس میں 17 آدمیوں کی تفصیلات, وہ 2-3 بیانات ہیں اس میں ہے. فرمایا یوں ہو رہا تھا, پھر یہ ایک نیکی آئی, پھر یہ ایک گناہ, پھر یہ ایک چیز, پھر یہ ایک چیز آئی. علامہ کہتے ہیں خدا وہ دن کبھی دکھا مجھے بھی, کہ اس دن میں یہ جو زندگی ہے نا یہ کوئی مزے کی نہیں ہے. وہ دن ایک ملے ایسا جو مزے کی زندگی ہے پتا چلے وہاں. یہ ہوتا ہے. یہ ابن عربی رحمت اللہ جو اپنے ہاں لکھتے ہیں نا کہ انہیں 46 مرتبہ یا کتنی مرتبہ معراج ہوئی, بایزید بستامی یہ جو کچھ لکھتے ہیں یہ سب اس جہان کی کوئی نہ کوئی اطلاع لاتے ہیں. علامہ جس دن کے لیے تمنا کر رہے ہیں نا, اب مناجات جب پوری ہوتی ہے تو ان کی یہ تمنا پوری ہو جاتی ہے, اور تمنا پوری ایسے ہوتی ہے کہ وہاں روم کی روح آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے آ چل میرے ساتھ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اس کائنات میں کیا کیا ہو رہا ہے, اور وہاں روم کی روح پھر انہیں دکھاتی ہے, پھر فرشتوں کے گیت آتے ہیں, پھر فرشتے کیا گا رہے ہیں, آسمان پہ علامہ پہنچ جاتے ہیں اور فرشتے وہاں جو ترانہ گا رہے ہوتے ہیں اس کی ذکر کرتے ہیں. آئندہ صحیح باقی ہو.